الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. قابل صد احترام علماء کرام، اساتذہ جامعہ، مہمانان مکرم اور میرے عزیز بھائیوں، آج کی یہ تقریب سعید جس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے، حضرت قاضی صاحب مدد زیرم العالی نے ابھی اس پر روشنی ڈالی تھی، قاضی صاحب نے اپنے ان کلمات تقدیم میں اس ناچیز کے بارے میں بھی کچھ بہت وقعی کلمات کہے. میں دیہاتی آدمی ہوں، گاؤں کا رہنے والا، میں سنتا رہا ان کی باتوں کو اور میرے ذہن میں عربی کا ایک شعر آیا، عین الرضا، عین الرضا عن كل عیب کلیلۃ كما ان عیب السخط كما ان عین السخط تبدی المساریا. آدمی جب کسی سے کچھ عقیدت رکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو اس کو پھر سامنے والے کی خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، اور اگر کبھی کچھ غلطی سے یا کسی وجہ سے کچھ نوک جھونک ہو گئی تو پھر اس کو ساری برائیاں نظر آتی ہیں. حضرت مولانا عمران خان صاحب بھوپالی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ طبقے سے تشریف لائے تھے سالانہ جلسے میں، ہم ان کو چھوڑنے کے لیے گئے سورت میں، حافظ برادرز کیا قیام تھا رات کا اور پھر صبح وہ مومن جانے والے تھے. مغرب کے بعد کھانا کھانے کے بعد میزبان جو ہیں وہ کچھ کام میں لگ گئے، ہم مولانا ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو مولانا عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب آؤ ذرا باہر بیٹھے ہیں کھلے میں، تاپتی کے کنارے ان کا مکان ہے حافظ برادرز کا، وہاں بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب، وہ بڑے عجیب آدمی تھے، دبنگ آدمی تھے، دیکھو میں نے ندوے کا 25 سال تک اہتمام کیا ہے، تو میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو دھیان سے سنو. تو انہوں نے کئی مفید باتیں بتائی، تجربے کے وہ تو تجربہ کار آدمی تھے. تو اس میں ایک بات یہ بھی بتائی کہ آپ اپنے یہاں کے ملازمین یا جو اساتذہ کرام ہیں ان سے جو کچھ معاملہ کریں تو تحریری کریں، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہو تو اس کو تحریر میں لکھ کر اپنے فائل میں رکھیں، اور اس کے بعد جو جملہ فرمائے وہ سنانا ہے. اصل میں کہ آدمی جب کسی سے تعلق رکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو پھر اس کو خوب تعریف کرتا ہے، لیکن کبھی کسی مدرس سے ذرا سی آپ کی ناراضگی ہو گئی تو پھر آپ کی 7 پشت کی برائیاں وہ تلاش کر کے لائے گا. یہ مولانا کے جملے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کو قائم رکھے. میرے دوستو، اصل میں میری تو صحت خراب ہے، میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ میں یہاں پہنچوں، لیکن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اسماعیل بسم اللہ، ہمارے محسن، ہمارے مربی، انہی کے دور اہتمام میں میں دابیل میں داخل ہوا. وہ 1944-45 کا زمانہ تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 65 سال ہو گئے 1945 سے لے کر. یہ جو آپ گنیں گے تو 65 سال کا لمبا وقفہ ہے. اور میں بہت چھوٹا تھا جب میں داخل ہوا. 11 سال کی میری عمر تھی. تو اس وقت سے میں نے حضرت کی جو شفقتیں دیکھی, جو محبت دیکھی, حضرت کا جو تقویٰ دیکھا, حضرت کا جو علم کا شہرہ دیکھا, وہ بہت کم لوگوں میں ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بڑی خوبیاں رکھی تھی. علم بہت گہرا تھا, طبیعت میں بہت سادگی تھی, تکلفات سے بالکل وہ اپنے آپ کو الگ رکھے ہوئے تھے, بالکل سادہ مزاج کے, اور انتہائی درجے کا تقویٰ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کو عطا فرمایا تھا. مدرسے کے ایک چھوٹے سے کاغذ کو بھی وہ استعمال کرنا نہیں چاہتے تھے اپنے ذاتی کام کے لیے. میرا جب داخلہ ہوا تو میرے والد مرحوم نے درخواست بھیجی, لیکن اس میں ٹکٹ نہیں رکھے تھے جوابی. اور قانون مدرسے کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی جوابی ٹکٹ ہوتا ہے تو جواب دیا جاتا ہے. لیکن میرے والد صاحب بھی رنگون میں تھے اور حضرت مفتی صاحب بھی رنگون میں تھے, تو اس وقت سے تعلقات تھے. تو جو درخواست بھیجی گئی تھی تو وہ پرانا کاغذ تھا رنگون کے زمانے کا. تو حضرت مفتی صاحب نے دیکھا وہ کاغذ, اسماعیل پٹیل اور وہ رنگون کا جو پتہ تھا. تو حضرت نے یہ کیا کہ جواب دیا مجھے وہ میری درخواست کا داخلے کا, لیکن اس لفافے کو الٹا کر دیا جو یہاں سے کابودرا سے بھیجا گیا تھا, اور اس پر پیگون سے اس کو چپکا کر اسی میں وہ جواب دے دیا اور بے رنگ بھیج دیا. لیکن مدرسے کا ٹکٹ یا استعمال نہیں کیا. اب تو مجھے یاد ہے ٹکٹ کا, ٹکٹ نہ لگا کر بھی جواب حضرت نے دیا, اس لیے کہ وہ تعلقات تھے. طبیعت میں اتنی عجیب ان کے اندر سادگی بھی تھی. جب داخلے کے لیے گئے تو اس وقت میرے والد صاحب تو تھے نہیں گھر پر, وہ کٹیاوڑ میں کسی جگہ ملازمت کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو میرے استاد تھے جن سے میں نے قرآن مجید پڑھا, وہ مجھے لے کر داخلے کے لیے دابیل آئے تھے. داخل ہوئے کفلیتا کے مولانا اسماعیل کاسو جی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی رنگون میں رہے لیکن اس زمانے میں وہ دابیل میں تھے, ہدایہ پڑھاتے تھے, اور وہ حضرت مفتی صاحب کے ساتھ بڑا جوڑ تھا ان کا, بہت تعلق تھا. تو حضرت مفتی صاحب اپنی جگہ پر تشریف فرما تھے اور مولانا کاسی جی صاحب یہ نزدیک ہیں. تو مفتی صاحب تو اکثر گجراتی میں چھوٹے بچوں سے بات کرتے تھے. میں جب اندر گیا تو جواب کا کاغذ میں نے رکھا تو مجھے پوچھا گجراتی میں, الا ہوں پڑھوانا چھ مفتی صاحب نے پوچھا. تو میں نے کہا کہ ہوں فارسی پڑھوانا, فارسی اول میں میں داخلہ چاہتا ہوں. تو مفتی صاحب نے کہا فارسی پڑھوا ہوا تو تین اردو آوڑے. تو میں کہا میں اردو پڑھے بچوں, کیونکہ گاؤں میں میں نے تعلیم الاسلام پڑھی, بیشتی سمر پڑھی, تو میں اپنے دل میں سمجھتا تھا کہ میں اردو سے واقف ہوں. میں چھوٹا 11 سال کا, حضرت مفتی صاحب کے پاس ایک کتاب پڑی ہوئی تھی اردو کی, پانچویں, اس زمانے میں لاہور سے اردو کی پہلی دوسری ایسی چھپتی تھی, تو وہ اسی کا کوئی سلسلہ تھا. وہ حضرت مفتی صاحب نے میرے سامنے رکھا اور کہا کہ پڑھ اس کو, اور میں نے پڑھنا شروع کیا. میں اپنے دل میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بہت اچھا پڑھ رہا ہوں, لیکن چند منٹ گزرے تھے اور مفتی صاحب نے زور سے کہا کہ اردو پڑھتا تھا آور دنیا فارسی میں داخل تھا وہاں. اب میں حیران ہوں کہ میں تو ہر پر پڑھ رہا تھا اور مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو پڑھتا نہیں آور دن فارسی میں داخل. تو اس وقت مجھے حضرت مولانا اسماعیل کاسو جی رحمۃ اللہ علیہ نے مدد فرمائی. اچھا میں نہیں جانتا کہ کون سے بزرگ ہیں, بڑے وجیہ آدمی, بہترین داڑھی, مولانا اسماعیل کاسو جی, بہت ہی طبیعت بھی موٹی. حضرت مفتی صاحب سے یہ کہا مولانا اسماعیل کاسو جی نے کہ مفتی صاحب یہ گاؤں سے آیا ہوا بچہ ہے اور اس نے جو کچھ پڑھا تو دیہاتی بچے کے لیے تو اتنا ہی بہت دکھا دیا. اچھا بڑا تو میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا یہ بزرگ آدمی بہت اچھے ہیں, انہوں نے یہ جو جملہ جو کہا کہ گاؤں سے آئے ہوئے بچے نے جس انداز سے پڑھا وہ اچھا ہی پڑھا. تو اس پر حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ جا کتب خانہ میں جا کے فارسی دول میں داخلہ لے لو, گجرات میں کہا جا عبدل کافی جی پانی جی نے نام رکھا ہوا. یہ پہلی ملاقات تھی جو حضرت مفتی صاحب کے سامنے میں بیٹھا اور حضرت کی بات پہلی میں نے سنی. لیکن رعب اتنا طاری ہوتا تھا, ہم تو چھوٹے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ کبھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ حضرت مفتی صاحب کے دفتر میں ہم جائیں رخصت لینے کے لیے. رعب تھا, اللہ تعالیٰ نے چہرے پر ایک وہ بات بھی اس طرح کرتے تھے کہ چھوٹے بچے کے لیے تو مشکل تھا ان کے سامنے بیٹھنا. لیکن بہرحال حضرت والد صاحب کی وجہ سے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ فرماتے رہے. ایک مہینہ گزرا تھا ہمارے داخلے کا اور ایک وبا پھیلی بخار کی, شاید ملیریا تھا یا کوئی, تو اس میں 50-60 بچے بیمار ہوئے. اب رخصت لینے کی تو ہمت تھی نہیں. حضرت مفتی صاحب روزانہ تشریف لاتے تھے, جب گنڈی بچ جاتی تھی تو حضرت مفتی صاحب کا معمول یہ تھا کہ وہ لائن پر آتے تھے. اس وقت میں وہ کمرے تھے 1 سے لے کر 15 تک, 16 سے لے کر 32 تک اور 33 سے لے کر 50 تک, یہ 50 کمرے تھے. اس میں چارپائیاں نہیں تھی, بستر نیچے ہم بچھاتے تھے. حضرت مفتی صاحب کا معمول یہ تھا کہ گھنٹی بجتے ہی کے ساتھ جب طلبہ درسگاہ میں بیٹھ جاتے تھے حضرت دفتر سے نکلتے تھے اور نمبر 1 سے حضرت شروع کرتے تھے, چلتے تھے اور ہر کمرے میں نظر ڈالتے تھے کہ کوئی کمرہ میں کوئی سویا ہوا ہے تو پوچھتے تھے کہ بھائی کیوں پڑھنے نہیں گئے. تو ہم نے دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب آ رہے ہیں, وہ تو دور سے نظر آ جاتا ہے. اب ہم تو چھوٹے تھے اور مفتی صاحب سے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میں نے کہا خدا جانے مفتی صاحب ہم کو ڈانٹیں گے ماریں گے کیا کریں گے, ہم بستر پر پڑے. تو جب چلتے چلتے 33 نمبر پڑا ہے, میں 33 نمبر میں تھا اور مفتی صاحب نے دروازہ کھولا تو ہم 3 آدمی سوئے ہوئے تھے, 3 بچے تھے, گوڑادرے کا ایک بچہ تھا, ایک آلونج کا تھا, ایک میں تھا, اور میں کونے میں پڑا ہوا تھا. تو حضرت نے پہلے میری طرف دیکھا کہ کیوں پڑھنے نہیں گئے. تو میں نے رونا شروع کر دیا, سب سے بڑا ہتھیار رونے کا ہوتا ہے. میں نے کہا کچھ کہنا ہی نہیں, مجھے یاد ہے کہ میں نے رونا شروع کیا. تو جب رونے لگا تھا حضرت مفتی صاحب نے پوچھا کہ کیوں رہے تو, میں نے کہا مفتی صاحب میرے سر میں بہت درد ہے. حضرت مفتی صاحب یہ سنتے ہی کے ساتھ وہاں میرے بستر کے قریب نیچے بیٹھ گئے اور حضرت نے میری پیشانی پکڑ کر دم کرنا شروع کیا اور مجھے بہت محبت کے الفاظ میں کہا نہیں نہیں رونے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, اور مجھے تسلی دی اور تشریف لے گئے اور شام کو اپنے گھر سے میرے لیے روٹی بھیجی حضرت, اور کہا جاؤ وہ کابودرا کا بچہ بیمار ہے اس کو ذرا یہ روٹی دے. اس زمانے میں تو حالات بہت خراب تھے مدرسے کے, اس لیے کہ 1939 میں جنگ عظیم ثانی ختم ہوئی تھی, سیکنڈ ورلڈ وار, اور ہندوستان کا یہ حال تھا کہ کوئی اناج وغیرہ بھی نہیں ملتا تھا, چاول نہیں ملتے تھے, گیہوں نہیں ملتے تھے. تو لال جواری کی روٹی طلبہ کے لیے پکتی تھی اور وہ گھوڑا محلے کی کچھ بوڑھی عورتوں کو مقرر کر رکھا تھا کہ جو آ کر وہ روٹی پکاتی تھی جوار کی روٹی. تو وہ اتنے سارے طلبہ کے لیے روٹی پکانا تو تھوڑا سا اوپر سے سینکتی تھی اور نیچے اتار دیتی تھی. جب ہم لاتے تھے تو بعض مرتا تو ہم اس کو توڑتے تھے تو اندر سے آٹا نکلتا تھا. تو ایسے حالات میں کوئی اگر گھر کی روٹی ہمارے لیے بھیج دے تو بڑی نعمت تھی. تو حضرت کی یہ شفقت ہم کبھی نہیں بول سکتے کہ حضرت نے اس کے بعد پھر ایک مہینے کی انہوں نے اس کے بعد اعلان کیا کہ بھائی جتنے لڑکے بیمار ہیں وہ اگر گھر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. کبھی ایک ہی مہینہ ہوا تھا اور ہم کو چھٹی ملی تو ہم بہت خوش ہو گئے, آدھی بیماری تو ہماری اسی وقت ٹھیک ہو گئی. اس زمانے میں بسیں چلتی تھی ویشما سے مرولی تک کی, تو اس میں اتنی بھیڑ ہوتی تھی کیونکہ ویشما سے بھر کر آتے تھے تو وہاں مدرسے میں جب کھڑی رہتی تھی تو ہم لٹک کر جاتے تھے, جگہ ہی اندر جانے کی نہیں ہوتی تھی. بعض مرتبہ ہم وہاں گاؤں میں جا کر کھڑے رہتے تھے تاکہ وہاں جگہ مل جائے. تو اس حالت میں ہم گئے اپنے گھر گئے, دو چار دن اچھے ہو گئے, پھر واپس آ گئے. لیکن حضرت مفتی صاحب کی نظر ہمیشہ رہتی تھی ہر چھوٹے بچے پر, ہر بڑے بچے پر. ہمیشہ ان کی نگرانی رہتی تھی کہ بچہ کہاں ہے, کس طرح ہے. کبھی راستے میں مل گئے تو پوچھ لیتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا اور اتنا اونچا مقام تھا کہ وہ ڈاویل کے صدر مفتی تھے, محتمیم تھے, مدرس تھے, تینوں کام خود کرتے تھے. کوئی دفتر میں لکھنے والا ایک آدمی بھی نہیں تھا کہ حضرت کے فتاوے کو نقل کرے. مولانا حنیف صاحب تھے ایک ہمارے دوستوں میں سے جو پڑھتے تھے, وہ ملک پور کے تھے, ملک پور. اور ایک مولوی داؤد تھے ساروت کے, یہ دونوں حضرت کے کاتب تھے. جب وہ چھٹی ہو جاتی تھی تو حضرت بلاتے ہیں, جا ساروت والا بلاؤ, داؤد ساروت جی اس کو بلاتے ہیں, حنیف کو بلاؤ. اس لیے کہ مولانا حنیف کے بھائی تھے مولانا عبد القادر صاحب, وہ مدرسے میں مدرس تھے اور کتب خانے میں بھی کام کرتے تھے اور بہت عمدہ کاتب تھے. ہم ان سے کتابت بھی سیکھتے تھے, بہت اچھے خشک تھے. بعد میں وہ ساؤتھ افریقہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے کئی سال گزارے. تو مولانا حنیف صاحب ان کے حضرت کے بھائی تھے. تو یہ دونوں حضرات حضرت کے فتاوی کو نقل کرتے تھے اور یہ دونوں حضرات حضرت کے حروف کو جانتے تھے کہ حضرت کس طرح قلم پکڑتے تھے. حضرت مفتی صاحب کے قلم پکڑنے کا انداز بھی عجیب غریب تھا. میں نے بارہا دیکھا کہ وہ اس طرح قلم پکڑ کر ایسا ایسا لکھتے. ہم نے کوشش بھی کی کہ حضرت مفتی صاحب کی طرح ہم بھی لکھ کر دیکھیں, ہم سے نہیں بنا. اور بہت تیزی کے ساتھ, تیزی کے ساتھ حضرت مفتی صاحب لکھتے تھے. تو ہر شخص کے بس کی بات نہیں تھی کہ ان کے گجراتی اور اردو حرف کو پہچان, لیکن یہ دو واقف ہو گئے تھے. تو پھر انہیں سے وہ فتاوی نقل کرتے تھے. فتوے کا کام کرنا, ہدایت کا سبق پڑھانا, اہتمام کی نگرانی کرنا, طلبہ کی حالت کو دیکھنا, مطبخ میں چکر لگا کر دیکھنا کہ مطبخ کا کیا حال ہے, یہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی. اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں اتنی سخاوت رکھی تھی کہ شاید ہی کوئی مہمان ایسا آیا ہو جنہوں نے حضرت مفتی صاحب کے گھر کھانا نہ کھایا ہو. جب بھی کوئی مہمان آئے گا تو حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں گھر پر کھانا کھا, مدرسے سے نہیں کھلاتے, گھر پر لے جاتے تھے اور گھر پر ان کو کھانا کھلاتے تھے. مغرب کی نماز کے بعد حضرت مفتی صاحب کا معمول یہ رہا کہ اونچا محلے کی مسجد میں ابوابین سے فارغ ہوئے, ابوابین کے بالکل پابند تھے حضرت مفتی صاحب, اور فارغ ہو کر وہ باہر نکل کر ایک چھوٹی سی جگہ تھی وہاں حضرت مفتی صاحب کھڑے رہتے تھے اور مدرسے کی لائٹ دیکھتے تھے. ایک ملازم تھا خلیل, وہ مشین چلاتا تھا الیکٹرک کا, اور الیکٹرک بھی کتنی, مغرب سے لے کر عشاء کی اذان تک اور عشاء کے بعد پون گھنٹے. تو مفتی صاحب یہ دیکھتے تھے کہ اس نے مشین چلا کر بجلی چالو کی یا نہیں. اگر اندھیرا نظر آئے اور بلب جلتا ہوا نہیں ہے تو مفتی صاحب آدمی پر آدمی دوڑاتے تھے, ارے خلیل کہاں گیا, ابھی تک لائٹ نہیں جلی, مدرسے میں بچے پڑھنے نہیں بیٹھے. لیکن جب دیکھ لیا کہ لائٹیں جل رہی ہے اور اطلاع ہے کہ آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, تو حضرت مفتی صاحب پھر کھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اپنے گھر میں. لیکن پہلا کام یہ ہے کہ لائٹ جلی ہے کہ نہیں, اور طلبہ کھانے کے لیے اس میں پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے, یہ حضرت کو فکر رہتی تھی. اور یہ روزانہ کا معمول تھا. میرے دوستو, علم والے بہت لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, علم والے بہت لوگ ہوتے ہیں. سب سے قیمتی عالم تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا عمل اس کے علم پر ہو. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنت کے پابند تھے, بلند اخلاق سے ان کا معاملہ رہتا تھا سب آدمیوں کے ساتھ, اور بہت ہی تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ انہوں نے کام کیا مدرسے کا. ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تھے, وہاں بھی ان کو کچھ باتیں مالدار لوگوں کی ایسی محسوس ہوئی کہ جو شریعت کے خلاف تھی, تو مفتی صاحب تو جری تھے, بات فوراً دو ٹوک کہتے تھے کہ صحیح نہیں ہے, غلط بات ہے. تو آج کل تو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ مجھ پر کوئی بات کہیں تو پسند نہیں کرتے کہ بھئی مولوی صاحب آئے ہیں اور ہم کو ٹوک رہے ہیں. مفتی صاحب نے استعفیٰ دیا اور چلے آئے. یہی حال رنگون میں ہوا. رنگون کے ایک فتوے پر کچھ لوگ وہاں کے ناراض ہوئے تو مفتی صاحب نے استعفیٰ دے دیا کہ مجھے ضرورت نہیں اور چلے آئے ہیں. دنیا بعد میں پہلا اپنا دین پہلا تقویٰ یہ ان حضرات کے قلوب میں بات تھی. یہ وہ شخصیات تھی جن کو ہم مثالی شخصیتیں کہہ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہر دور میں ایسے اشخاص کو پیدا کرتے ہیں کہ جو علم کے ساتھ عمل کا ایک نمونہ اور قدوہ ہوتے ہیں, اور یہ ضروری ہے ہر دور میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کو پیدا فرماتے ہیں. صرف کتابیں اگر اتار دیتے اور انبیاء کو نہ بھیجتے تو لوگوں کو صحیح عمل کی ترتیب معلوم نہ ہوتی اور یہ نہیں سمجھ سکتے کہ بھئی اس حکم پر عمل کس طرح کیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور یہ فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم الاخر. اسوہ حسنہ آپ کے ذات میں رکھ, آپ کی ذات سراپا قرآن تھی. قرآن کی جتنی آیتیں جتنے احکامات جو کچھ تھا وہ آپ کی زندگی میں بالکل متمثل تھا. سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها ان کی خدمت میں کچھ لوگ گئے اور انہوں نے پوچھا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, یہ سوال کیا. تو انہوں نے سوال یہ کیا حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, اما قرات القرآن, تم نے قرآن میں نہیں پڑھا. کان خلقہ القرآن, کان خلقہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے تو قرآن پڑھو. جو قرآن میں ہے بین الدفتین وہ آپ کی زندگی میں, اور یہی سلسلہ حضرات صحابہ میں. صحابہ کی زندگی قرآن کی آیات کے مطابق جتنی چیزیں پڑھتے تھے جن کے آیتیں سنتے تھے وہ کوشش کرتے کہ اس پر عمل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی چیزیں دیکھی اسی انداز سے وہ عمل کرتے تھے. اسی لیے بعد والے لوگ تابعین حضرات صحابہ کے پاس جاتے تھے, ان کی زندگیوں کو دیکھتے تھے, ان سے پوچھتے تھے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ گئے اور پوچھا کیف کان وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا امیر المومنین آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کس طرح ہوتا تھا. فدعا بتشتی, انہوں نے ایک تشت منگوایا پانی کا اور اس میں فتح وضو کیا اور پورا وضو کر کے بتایا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے, اور یہ فرمایا ہکذا کان وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جس طرح تمہارے سامنے وضو کر کے بتایا اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو. تو یہ اصل میں عملی زندگی کے نمونے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. ہر دور میں ہمارے یہاں بھی پورے ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء ایسے اشخاص پیدا کیے جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے اور جن کی زندگی کو دیکھ کر ہم راستہ معلوم کر سکتے تھے کہ صحیح شریعت کی زندگی کیسی ہے. گجرات میں الحمدللہ ایسے صاحب تقویٰ صاحب علم بہت سے علماء پیدا ہوئے, لیکن ہم گجرات والوں کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے اکابرین کے تذکرہ نہیں کرتے اور ان کے حالات کو جمع نہیں کرتے. حالانکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بزرگوں کے حالات کو جمع کرنا چاہیے اور اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. جن بزرگوں کو ہم نے نہیں دیکھا, جیسے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن اگر ہم نے ان کی سوانح کو پڑھ لی سیرت کو تو ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت گنگوئی کا حال کیسا تھا. ہم کو پتہ چل جائے گا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے ہیں مسجد میں, حدیث شریف دورہ پڑھاتے تھے تقریب میں, تو کچھ تقاطر ہونے لگا, بارش کے چھیٹے گرنے لگے. طلبہ کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا سے چھیٹے ہوتے ہیں تو بھاگ جاتے اٹھ کر, تو طلبہ اٹھ کر جلدی سے مسجد میں چلے گئے اور حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور طلبہ کی جوتیاں اپنے رومال میں ڈالی اور میرے طلبہ کی جوتیاں بھیگ جائیں گی, میرے طلبہ کی جوتیاں بھیگ جائیں گی. دورہ پڑا رہے ہیں اور طلبہ کی جوتی بھیگنے کا بھی ان کو یہ خیال تھا. انہوں نے اپنی یہ چیز ہم نے تو نہیں دیکھی, ہم نے ان کی سوانح میں پڑھا, ان کے حالات میں یہ بات پڑھی اور ہمارے دل میں عظمت پیدا ہوئی اللہ کتنے بلند درجے کا انسان تھا یہ.
کہ بخاری پڑھا رہا ہے ترمذی, پورا دورہ پڑھاتے تھے حضرت کے مرید, پورا دورہ. اور توقف کا یہ حال تھا کہ میں نے دیوبند میں اپنے اساتذہ سے سنا کہ حضرت جمہوری رحمۃ اللہ علیہ کا توقف ابن عابدین کے توقف سے بڑا ہوا تھا, توقف میں اتنے اونچے تھے. اور اسی لیے حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ جب تک حضرت جمہوری رحمۃ اللہ علیہ گنبوہ میں حیات رہے, کبھی بھی حضرت نے اپنا فتویٰ حضرت کو بتائے بغیر ڈاک میں نہیں ڈالا. ان کا میرے بڑے موجود ہیں, میں ان کو دکھائے بغیر کیسے پوسٹ کروں. حالانکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جید الاستعداد تھے, بہت کامل استعداد کے آدمی تھے حضرت تھانوی, لیکن کہ میرے بڑے موجود ہیں, میں ان کو بتا کر جب حضرت ان کو ہی سواد کرتے تھے پھر وہ ڈاک میں جاتا. یہ ایک معمول تھا اپنے بڑوں کے ساتھ ربط کا, اپنے بڑوں کی زندگی کو دیکھنے کا. ہم لوگ تو اپنے بڑوں کی زندگی کو پڑھتے بھی نہیں ہیں. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمارے جتنے بزرگان دین کے سوانح ہاتھ لکھی گئی ہیں, ہمارے طلبہ اس کو نہیں پڑھ رہے, اور نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اندر وہ تاثر نہیں پیدا ہوتا, ہمارے دل میں وہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ بھائی شیخ الہند جب ایسے تھے, حضرت مدنی جب ایسے تھے, حضرت تھانوی کے حالات یہ تھے. کتنے عجیب عجیب حالات ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے ان بزرگوں کے, چونکہ لوگوں نے ان کے حالات کو جمع کیا. سخت بیماری کی حالت میں مرض الوفات میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو چکر آ جایا کرتے تھے. اخیر میں جب بھی کھڑے ہوتے تھے حضرت کے سر میں دوران راس کی شکایت تھی, رات کو اٹھے خادم کو نہیں اٹھایا کہ اس کو بیچارے کو تکلیف ہوگی, بہت آہستہ آہستہ ہاتھ پکڑ کر پیشاب خانے میں چلے گئے اور استنجا سے فارغ ہوئے. اور حضرت جب کھڑے ہوئے تو حضرت کو پھر دوران راس کی شکایت ہوئی اور گر گئے. تو جب حضرت گر گئے تو وہ لوٹا جو تھا وہ بھی کہیں دور چلا گیا. تھوڑی دیر میں افاقہ ہوا تو حضرت کھڑے ہوئے اور آہستہ 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 چارپائی پر آ کر چارپائی پر پہنچ گئے اور یاد آیا کہ لوٹا میرے ہاتھ سے گر گیا اور وہ اس کی جگہ پر نہیں ہے, دوسری جگہ, کوئی دوسرا جائے گا اس کو تکلیف ہوگی, وہ تلاش کرے گا. تو حضرت پھر کھڑے ہوئے, پھر کھڑے ہوئے حضرت تھانوی, اور اٹھ کر گئے اور لوٹے کو اس کی جگہ پر رکھا. ہم نے نہیں دیکھا حضرت تھانوی کو لیکن ہم نے ان کی سوانح پڑھی. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء کے سوانح کو, ان کے حالات کو طلبہ کے سامنے بیان کریں کہ یہ کیسے لوگ تھے, کس طرح ان لوگوں کے دلوں کے اندر علم کی قدر تھی, یہ کس طرح محبت کرتے تھے اپنے طلبہ کے ساتھ, اپنے اساتذہ کے ساتھ. میں حضرت کے سوانح پرسوں, حضرت مفتی صاحب نے کرم فرمایا, مفتی عباس صاحب, مفتی عبدالقیم صاحب کا بدلا آیا, مجھے وہ سوانح جو جس کے لیے تقریب ہے مجھے پیش کی, تو میں کل سے اس کو پڑھ رہا ہوں. تو میں نے دیکھا مولانا ظفیر الدین کا صاحب کا خط بھی چھپا ہے اور بھی لوگوں کے خطوط ہے. تو اس میں ایک مدرس نے لکھا کہ داخل میں طلبہ کے ساتھ اور اساتذہ کے ساتھ حضرت مفتی صاحب بہت محبت کا برتاؤ, مضمون لکھا ہے. اور ان کہا کہ جب ہم گئے تو حضرت مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ دارالاساتذہ کے فلاں کمرے میں آپ کا قیام ہوگا اور کتابیں میری حضرت مفتی صاحب نے کتب خانے سے نکال کر میرے یہاں بھجوا دی. کہا کہ مجھے اتنا بھی نہیں ہوا کہ چلو جاؤ آپ کتابیں لے لو. یہ اخلاق کی بات, یہ انہوں نے نوٹ کیا خط میں. میں نے پڑھا اس کو کل, میں نے کہا یہ ہے محتمیم ہے, وہ ایسا کہہ سکتے تھے کہ حضرت کتب خانے میں کتابیں ہیں, آپ کو جو ضرورت ہے منگوا لیجیے. لیکن حضرت مفتی صاحب نے کتابیں نکلوا کر مولانا کی درجہ میں بھیجی. تو اس کو احساس ہوا کہ یہ شخص کس طرح برتاؤ کرتا. میں نے دیکھا کہ اثر کے بعد حضرت مفتی اسماعیل بسم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کے ایک جماعت کے ساتھ روزانہ تفریح میں جاتے تھے, اس میں مولانا محمد مالک صاحب چاندلوی, جنہوں نے تعلق و سبھی کی تکمیل کی اپنے والد کی. مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ السبی لکھے ہیں لیکن وہ مکمل نہیں کر سکے تھے, تو مولانا ادریس صاحب نے اس کی تکمیل کر دی. مشکار شریف کی شرح ہے, بہت عمدہ تاریخ السبی. وہ حضرت مفتی صاحب کے دور میں داخل میں پڑھاتے تھے مولانا محمد مالک صاحب, بہترین زبان ان کی, اور علم کا بھرا ہوا آدمی, نوجوان آدمی, ان کی داڑھی بھی کالی تھی. جب دیوبند میں سات سالہ جلسہ ہوا اور وہ پاکستان سے آئے, اس میں نے ان سے ملاقات کی, بالکل سفید داڑھی تھی, لیکن ہم نے جس زمانے میں دابیل میں ان کو دیکھا تھا بالکل کیا داڑھی اور زبان ایسی, وہ جب تقریر کرتے تھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کینچی ہے وہ چل رہی ہے, بڑی بہترین. وہ تو کانتلا کے رہنے والے تھے, یو پی کے رہنے والے تھے, بہترین زبان تھی ان کی. مقامات حریری پڑھاتے تھے, دوسری کتابیں پڑھاتے تھے. تو حضرت مفتی صاحب ان کو لے کر قاری بلد الہی صاحب جو ابھی حیات ہیں, مولانا داودی کبھی کبھی ہوتے تھے اور مولانا محمد مالک صاحب اور ایک اور استاد تھے, یہ حضرات روزانہ اثر کے بعد نکلتے تھے مرولی کی طرف, سڑک جو جاتی ہے اس میں. ہم لوگ بھی کبھی کبھی جلدی نکل جاتے تھے تفریح میں. آگے چل کر ایک بڑکا درخت تھا بہت بڑا, وہاں سے ایک راستہ دوسرا جاتا تھا, تو ہم لوگ اس راستے سے اندر چلے جاتے تھے اور کبھی کھیت میں بیٹھ جاتے تھے. لیکن اس زمانے کے طلبہ کا حال بھی عجیب تھا کہ جب حضرت مفتی صاحب اور مولانا محمد مالک صاحب اور یہ حضرات, کبھی کبھی حضرت مولانا شمس الحق افغانی بھی ساتھ میں ہوتے تھے. مولانا شمس الحق افغانی بہت بڑے عالم تھے, جید عالم. وہ قلات کے نواب صاحب کے قاضی تھے, قاضی القضات تھے وہاں سے. وہاں سے حضرت مفتی صاحب نے ان کو بلایا تھا. مفسر قرآن بھی تھے اور محدث بھی تھے. دابیل میں 3 سال رہے اور 3 سال تک ایک ہی آیت پر حضرت کی تقریریں ہوتی رہی. جب بھی دابیل میں کوئی تقریر کا موقع ہوتا تھا, لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ جو آیت ہے بس اسی کو پکڑا تھا پہلے, گئے وہاں تک اسی پر تقریر ہوتی رہی. بہت جید الاستعداد عالم تھے, تو وہ بھی کبھی کبھی ساتھ ہو گئے. ہم لوگ کھیت میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا دور, لیکن ہماری عادت یہ تھی کہ جب حضرت مفتی صاحب اور یہ حضرات سڑک پر سے گزرتے تھے تو ہم لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے, ہم جو اندر بیٹھے اندر کھیت میں, لیکن ہم کھڑے ہو جاتے تھے. اس لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ بھائی ہمارے اساتذہ جا رہے ہیں اور ہم بیٹھے رہے ہیں. اب یہ دور آیا ہے اس وقت کہ سائیکل لے کر ہمارے سامنے سے گزر جاتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ 50-60 سال میں کتنا فرق ہو گیا ہے طلبا میں, کہ ان کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ سائیکل لے کر استاد کے سامنے سے ایسے گزر جائے. پہلے زمانے میں ویشما سے سائیکل لاتے تھے اور اگر استاد راستے میں مل جائے تو مجال نہیں تھی کہ ہم اوپر بیٹھے رہیں, نیچے اتر جاتے تھے. جب استاد وہاں سے آگے گزر جائیں پھر سوار ہوتے تھے. یہ فرق ہو گیا ہے 65 سال کے اندر طلبا میں. تو حضرت مفتی صاحب اور یہ حضرات جاتے تھے, اور مفتی صاحب جب باہر نکلتے تھے تو طبیعت میں مزاح بہت تھا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اختلاط کی بیماری تھی, قلب ان کا دھڑکتا تھا. تو حضرت کی عادت یہ تھی کہ ایسے اساتذہ حضرت کے ساتھ ہوتے تھے کہ جو کچھ ایسی حکایتیں بیان کرے کہ جو حسن حسانی کی ہو, اور اس میں حضرت مولانا داودی صاحب بہت طاق تھے. ان کو بڑی شکایتیں دلی کی اور بھوپال کی یاد تھی, اور وہ لب و لہجے میں اس کو بیان کرتے تھے کہ بھوپال میں ایک فلانے صاحب تھے, ایک پٹھان تھے, وہ اس طرح بولتے تھے. تو مفتی صاحب کو ہنستے تھے اس تاکہ وہ طبیعت میں فرحت رہے, لیکن شفقت, اساتذہ کے ساتھ شفقت اور طلبا کے ساتھ شفقت. اصل میں یہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ان بزرگوں سے ہمیں حاصل کرنی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے حالات کو جمع کریں اور ان کے حالات کو پڑھیں کہ کون لوگ تھے, تاکہ آپ کہہ سکیں اولئک آبائی, اولئک آبائی فجئنی من مثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع, یہ ہیں ہمارے باپ دادا. لاؤ تو صحیح ان کے جیسے, کیسے اخلاق تھے, کتنے بلند کردار کے لوگ تھے, علم کتنا پختہ تھا, ہدایہ کا سبق پڑھاتے تھے ایسی روانی کے ساتھ مفتی صاحب کہ طلبہ خوش ہو کر باہر نکلتے تھے. ایک مرتبہ ہمارے ایک ساتھی نے بدتمیزی کی تھی نور الباب کے سبق میں, اور صوفی صاحب مرحوم کے پاس سبق تھا, محمد ابراہیم نے کھلوایا جو صوفی صاحب سے مشہور تھے دابیل کے, 35 سال تک انہوں نے مدرسے میں پڑھایا. ان کی نور انوار ہمارے پاس تھی, ایک بھوپال سے ایک پٹھان آئے اور بالکل نوجوان, اس کی اونچے اونچے تھے ایسی, وہ بھی ہمارے ساتھ شاہ جامع کے اندر شریک تھے. تو اس کے بعد وہ خان صاحب تھے, ان کو صوفی صاحب کے دور میں ذرا سی لکنت تھی, تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. حضرت صوفی صاحب جو تقریر کرتے تھے تو وہ ایک دن اس پر دیکھتا رہا, دوسرے دن دیکھتا رہا, اور تیسرے دن اس نے حضرت صوفی صاحب سے یہ کہا الگ کہ تم انگریزی میں پڑھاتا ہے. ایسا کہا.
हालांकि तुम अंग्रेजी में पढ़ाता है हमको कुछ समझ में नहीं आता। तो सूर्य साहब ने कहा कि मैं उर्दू में बोल रहा हूँ भाई, मुझे तो अंग्रेजी आती भी नहीं। क्योंकि नहीं, तुम अंग्रेजी में बोलता है हमको कुछ समझ में नहीं आता। अब तभी की बात थी ना कि उस्ताद को ऐसा कहा है कि अंग्रेजी में पढ़ाता है। तो सूफी साहब ने किताब अनुवाद बंद कर दी और हमको सबको बाहर निकाला, बात जाओ यहाँ से, मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। सबको उठाया, फौरन शिकायत पहुंच गई दफ्तर में हजरत मुफ्ती साहब के पास। मुफ्ती साहब ने मुझे बुलाया, मुफ्ती साहब ने मुझसे पूछा, कहने वो हमज मैं आप दो मुझे पूछता है वो हमज मैं आप दो अनुरा सब उठता। अब वो उसमें तकरीर कर रहे हैं। फिर मैंने मुफ्ती साहब से कहा कि हजरत मुझे तो समझ में हजरत की बात आ रही थी, तो फिर तू बोला क्यों नहीं कि मुझे समझ में आती है और मौलाना ठीक पढ़ा रहे। मैंने कहा मुझे डर लगा खान साहब का कि बाहर निकल तो वो मुझे पकड़ेंगे मैं छोटा था, तो मैंने कहा पठान आदमी के बारे में मैंने नहीं मारवाना शुरू कर दिए। तो फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अच्छा हम सिफारिश करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बिठाया। सूफी साहब ने हमको नहीं, इनके जमात मेरे पास चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं बिठाए। लेकिन हजरत मुफ्ती साहब ने सारी जमात को बुलाकर कहा कि इसमें क्या बात है जो तुमने समझ में नहीं आया। मुफ्ती साहब ने कोई बताला तो नहीं किया था, उसूल की किताब थी, लेकिन किताब देखी और कौन सा सबक चल रहा है, और फौरन हजरत ने मुख पर तकली और इतने सलीस अंदाज में कि हमारे फौरन समझ में आ गए कि साहब नूर अनवार क्या कहना था। उससे अंदाजा हुआ कि हजरत मुफ्ती साहब जय्यदुल इस्तेदाद आलिम, पुख्ता इस्तेदाद के आलिम थे, और अल्लाह ताला ने इल्म के साथ साथ तवाज़ो, अखलाक और दयानतदारी, अमानदारी इंतहाई दर्जे कि मदरसे की कोई चीज गलत तौर पर इस्तेमाल न हो, एक पैसे की चीज भी हजरत मुफ्ती साहब ने जाया नहीं होने दी। ये बहुत बड़ी खूबी की बात होती है किसी इदारे के लिए कि उसका सरबरा जो है वो दयानतदार हो और वो इदारे की हर छोटी छोटी चीजों की ख्याल रखे। ये काबिल कद्र चीजें हैं और ये हमें जमा करके लिखनी चाहिए और तलबा के सामने हमारे बुजुर्गों के इन अखलाक को बयान करने जरूरी है। हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हम एक मरतबा लखनऊ में बैठे हुए थे, तो हजरत ने मुझसे कहा कि मौलवी साहब आपके यहाँ गुजरात के उलमा अपने बुजुर्गों अपने यहाँ के उलमा की हालात और सवाने को जमा नहीं करते और उनके सीने ने वफात का भी इनको पता नहीं। हजरत को नुसरतुल खवातिर की आठवीं जिल्द जब मरतब कर रहे थे उनके वालिद साहब की, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए हजरत मौलाना अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह को, मौलाना अली मियां साहब के वालिद साहब, तो उन्होंने हिंदुस्तान के उलमा के बारे में किताब लिखी नुसरतुल खवातिर, और उसमें पूरे हिंदुस्तान के उलमा के मुख्तसर मुख्तसर हालात जमा किए, 14वीं सदी तक के हालात जमा किए। उसमें गुजरात के तकरीबन 350 उलमा का जिक्र है। मैंने नुसरतुल खवातिर की सारी जिल्दें चंगाली और मैं छांटता गया कि गुजरात के कौन से आदमी, 350 उलमा का जिक्र किया है मौलाना अब्दुल हई साहब ने, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भरे। तो जब हजरत आठवीं जिल्द लिख रहे थे तो बाद के जो उलमा गुजरे हैं जैसे मौलाना नजीर अहमद साहब पालनपुरी और इस किस्म के, तो मौलाना अली मियां साहब को जरूरत पड़ी कि यहाँ उनके बारे में मालूम करें कि कब विलादत हुई, कहाँ पढ़ा उन्होंने। तो कई जगह हजरत ने खतूत लिखे गुजरात में कि भाई आप लोग जरा लिख कर भेजो। तो हजरत फरमा रहे थे कि बहुत कम लोगों ने तकलीफ की कि मुझे उनके हालात लिख कर भेजें। उससे अंदाजा हुआ कि गुजरात के उलमा अपने अकाबिर और अपने उलमा के हालात जमा नहीं कर रहे हैं और ये बड़ी कमजोरी की बात। ये हजरत ने फरमाया, मेहमान खाने में मुझे कहा था कि भाई आप अपने इलाके के उलमा के सिनीन से वाकिफ नहीं है। हम लोगों की आदत, पूरे हिंदुस्तान के उलमा की आदत की बात कर रहा हूँ, नदवतुल उलमा का जलसा हो रहा था 85 साल, जिसमें अरब के मुमताज उलमा आए थे। शायद हिंदुस्तान के सरजमीन पर इतने अरब उलमा कभी नहीं आए जो उस जलसे में आए थे। शाम के, मिस्र के, सऊदी अरब के, दुबई के बड़े बड़े उलमा हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह की वजह से आ गए थे। शेख अब्दुलरहमान अबन्नका जो बरकतुल शाम कहलाते थे वो आए, शेखुल अजहर आए, अब्दुल हलीम महमूद आए, और शेख अब्दुल फत्ताह बुगद्दा आए, और यूसुफ कलफावी आए। क्या तकरीरें हुई थी। शेख अब्दुल फत्ताह बुगद्दा तकरीर के लिए खड़े हुए,
شام کے مشہور عالم، آپ لوگوں نے بھی ان کا نام سنا ہوگا، ان کی کتابیں ہمارے مدرسوں میں طلبہ دیکھتے بھی ہوتے ہیں، ان کی کتاب طالب علموں کو دیکھنی چاہیے، قیمت الزمن عند العلماء، شیخ عبد الفتاح کی کتاب ہے، قیمت الزمن عند العلماء، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے لیکن آپ عربی دیکھیں. ان کی ایک کتاب ہے صفحات من صبر العلماء، صفحات من صبر العلماء، وہ طلبہ کو پڑھنی ہے. العلماء العزاب الذين آثروا العلم، وہ علماء کا تذکرہ جنہوں نے شادیاں نہیں کی، جنہوں نے علم پر علم کو ترجیح دی شادی کرنے پر، تو اس پر ایک مستقل کتاب لکھی شیخ عبد الفتاح ابو بدر العلماء العزاب کے نام سے، اور بڑی بہترین کتاب ہے وہ. کتنے بڑے بڑے علماء کا، تو وہ وہاں ندوے کے جلسے میں تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، اور وہ ہندوستان کے بعض علماء کا تذکرہ کر رہے تھے، تو ان کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی عالم کا تذکرہ کرتے تھے تو اس کا سن ولادت اور سن وفات ضرور بولتے تھے، المولود فی سنت کذا، المتوفی فی سنت کذا. ترجمہ کر رہے تھے اجتباء صاحب، شیخ عبد الفتاح کی تقریر کا ترجمہ کرنے کے لیے اجتباء حسن ندوی، وہ کسی جگہ عربی کے پروفیسر تھے، ندوہ کے پڑھے ہوئے، پھر شام بھی گئے تھے، ملک شام میں وہ دو سال رہے، ان کو ترجمے کے لیے مولانا عالمیاں صاحب نے کھڑا کیا. اب وہ ترجمہ کرتے کرتے سنین وفات ان کو یاد نہیں رہتے تھے کہ شیخ نے کیا کہا، تو وہ پوچھتے تھے کہ شیخ ہمارا کھلتا ہے آپ نے کیا کہا، تو ایک مرتبہ تو شیخ نے جواب دے دیا، پھر جب دوسری مرتبہ انہوں نے پوچھا تو شیخ نے ذرا ناراضگی کے انداز میں کہا، انا تعجب انتم لا تعرفون سنین الوفات العلماء کو، تم اپنے علماء کی سنین وفات سے واقف نہیں، مجھے بڑا تعجب ہے، یہ بھرے جلسے میں ٹوکا. تو اس سے اندازہ ہوا کہ ہم لوگوں کی کمزوری ہے، ہم سب کی کمزوری ہے. آپ کسی کو بھی پوچھیں، حضرت مولانا علی محمد صاحب تراجی رحمۃ اللہ علیہ کس سن میں پیدا ہوئے، ان کی وفات کب ہوئی، بہت سن کو نہیں معلوم. مولانا محمد حسین ناندیری رحمۃ اللہ علیہ جن کو شہر گجرات کہتے ہیں، ان کے سنین وفات کسی کو پوچھو ہمارے ان علماء. یہ کمزوری ہے جس کو ہمیں دور کرنی چاہیے. اس لیے ہمارے دل میں بڑی تمنا تھی میرے دوستو کہ جیسے حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیوانیں چھپی، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا مفتی عبد القیوم صاحب کو اور مولانا مرغوب صاحب جو ڈیوزبری میں ہیں، ایک مولانا یونس صاحب ہیں وہاں لیسٹر میں، کہ یہ تین نوجوان علماء اس وقت یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کے علماء کے سوانح کو جمع کر. مولانا یونس صاحب نے بھی مولانا سعید راندین صاحب کے بارے میں، مولانا احمد اللہ صاحب کے بارے میں چھوٹے چھوٹے رسالے تیار کیے. مولانا مرغوب صاحب جو ہیں جیلبری میں، یہ مولانا عبدالرشید صاحب کے بھائی، وہ ان کا بھی خاص ذوق ہے. ابھی ان کی کتاب میرے ہاتھ میں آئی ذکر الصالحین، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑے بہت سے علماء کا بہترین تذکرہ کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ کمزوری ہمارے یہاں گجرات میں پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے حالات کو مرتب نہیں کرتے اور یاد نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے محنت شاقہ کے بعد مختلف جگہوں سے تلاش کیا، اور اس میں حضرت مفتی صاحب مفتی احمد خان بھائی صاحب دامت برکات العالیہ، ان کا بڑا احسان ہے کہ جب فتاوی سنگرہ شائع ہوئے تھے تو حضرت مفتی صاحب نے بڑی محنت سے گجراتی میں حضرت مفتی صاحب کے حالات جمائے، تو وہ گویا ایک زمین تھی، اسی کو سامنے رکھ کر پھر یہ کتاب تیار ہوئی، اور اس میں پھر اضافہ ہوا، خطوط بھی چھپے ہو دوسرے حضرات کے تاجیت نامے، وہ بات میں حضرت مفتی صاحب نے شائع کیا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے اتنی زیادہ اس کی خوشی ہوئی کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی عبد القیوم صاحب کو اور جو ناشرین ہیں ان کو اللہ جزا خطا فرمائے کہ انہوں نے ہمارے ذمے جو فرض چلا آ رہا تھا کہ ہم اپنے بزرگوں کی چیزوں کو جو ہمارے محسن ہیں جن کی وجہ سے ہم دو لفظ بول سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم دو لفظ لکھنے پڑھنے کے قابل ہوئے ہم ان کو کیسے بھول جائیں ان کی سوانحات کو. ابھی میں نے پرسو اترسو مفتی صاحب سے کہا کہ جتنے ہمارے یہ 13ویں صدی کے علماء گجرات کے ہیں ان کا یکجا تذکرہ ہمیں ہونا چاہیے، پالنپور سے لے کر اخیر تک جتنے ہمارے علماء گزرے ہیں، تو الگ الگ رسالے تو ہیں لیکن کوئی چھوٹا رسالہ ہے کوئی بڑا ہے وہ کہیں رکھ دیا تو جلدی ملتا نہیں ہے، لیکن اگر سب کے حالات ایک کتاب میں اگر جمع ہو جائیں تو یہ بہت بڑا ایک خلا ہے جس کو پر ہونا چاہیے.
اللہ رب العزت حضرت مفتی عبد القیوم صاحب کو اور جو لوگ ناشر ہیں جنہوں نے ان کو اس کام پہ لگایا بہترین بدلہ عطا فرمائے, جزا عطا فرمائے, کہ انہوں نے ایک بہت عمدہ کام, ایک بہت ضروری کام تھا جو انہوں نے انجام دیا. وہ آج ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ دو جلدوں میں ایک حضرت مفتی صاحب کے بارے میں لکھا, پھر ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بسم اللہ جو میرے بھی استاد ہیں, میں نے دو سال تک ان سے پڑھا فارسی دوم عربی اول دونوں سال حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سے میں نے پڑھا, وہ میرے استاد ہیں اور بہت بہت سی چیزیں انہوں نے ہمیں سکھلائی, ہمیں خط لکھتے سکھلائے مولانا عبدالعزیز صاحب نے کہ خطوط کیسے لکھے جاتے ہیں, بتاتے تھے کہ لکھو, ہم سے لکھواتے تھے کہ فلانے صاحب کو خط لکھو, ہم لکھتے تھے تو پھر دیکھتے تھے یہ طریقہ نہیں, پھر بتاتے تھے. اس لیے کہ ہمارے طلبہ میں آج کل یہ بھی کمزوری ہے یہاں گجرات کے بچوں میں, یہ چونکہ طلبہ بھی بیٹھے ہیں تو میں صاف صاف کہہ دوں, یہ بات بھی مولانا علی میاں صاحب نے مجھ سے کہی ایک سفر میں, مجھ سے یہ بات کہی کہ مولانا آپ اپنے یہاں کے علماء سے کہیں کہ وہ اپنے اردو خط کو درست کریں. یہ جملہ حضرت مولانا علی میاں نے مجھ سے کہا. آپ کے علاقے کے بہت سے علماء کے خطوط میرے پاس آتے ہیں تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی مبتدی طالب علم کا خط ہے, حالانکہ وہ فارغ التحصیل ہو. ایک مولوی صاحب پوسٹ کارڈ لے کر آئے میرے پاس اور مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا مجھے ایک کتاب کی ضرورت ہے, آپ ذرا دیوبند خط لکھ دیجئے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو فاضل ہیں, مدرسے سے فارغ ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پوسٹ کارڈ لکھ دوں. تو انہوں نے گجراتی میں مجھے اس کا جواب دیا, میں نے اردو کاغذ لکھوانا ماورت جمرے, گجراتی میں میں نے ہوں کہ میں نے اردو کاغذ لکھوانا ماورت, میں یہ فاضل ہے, اس کو سند ملی ہوئی ہے اور یہ ایک پوسٹ کارڈ نہیں لکھ سکتا. دیکھو ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس ہونا چاہیے, ہماری کہاں کہاں غلطیاں ہیں, ہم کہاں ٹھوکر کھا رہے ہیں. اگر ہم نے اس کو نہیں دیکھا اور ہم عمارتیں بناتے رہے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. میری عادت ذرا صراحت سے بات کرنے کی, آپ برا نہ مانیں, برا نہ مانیں. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے جب وہ تقریر کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہماری مثال رائد کی ہے, رائد, اور عربی زبان میں کہتے ہیں الرائد لا یکذب اہلہ, عربی میں ایک مثل مشہور ہے الرائد لا یکذب اہلہ. رائد کس کو کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں جو لشکر جاتا تھا حملہ کرنے کے لیے, بہت بڑا لشکر ہوتا تھا, اس کا میمنہ ہوتا تھا, میسرہ ہوتا تھا, اس کا قلب ہوتا تھا, اور اس کے سامنے دو چار پانچ گھوڑے سواروں کو بھیجا جاتا تھا. وہ لشکر جب جا رہا تھا تو اس کے سامنے چار پانچ گھوڑے سوار کو بھیجتے تھے کہ جا کے دیکھو کسی کہف میں کسی غار میں دشمن کے آدمی چھپے ہوئے تو نہیں ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہم آگے بڑھتے جائیں وہ ہمیں گھیر لیں اور حملہ کر دیں. تو وہ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ آگے کی جالیاں جھاڑیاں اور کہف وغیرہ کو دیکھتے تھے اور پھر بتاتے تھے کہ نہیں راستہ بالکل صاف ہے, تب جا کر وہ لشکر آگے بڑھتے. وہ جو آگے چلتے تھے اس کو رائد کہتے ہیں, وہ رائد کہلاتے ہیں. تو رائد جو ہے وہ اپنے لشکر والوں کے سامنے جھوٹ بات نہیں کر سکتا ورنہ لشکر ہلاک ہو جائے گا. تو یہ مثل اس لیے مشہور ہوئی کہ رائد لا یکذب اہلہ, رائد اپنے لشکر والوں سے جھوٹ بات نہیں کر. حضرت یہ فرماتے تھے طلبہ سے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم آپ لوگوں کے لیے رائد ہیں, آپ آ رہے ہیں اس راستے پر, ہم پہلے داخل ہو گئے تھے مدرسے میں, جیسے میں نے کہا کہ ہمارا داخلہ 1944-45 میں ہوا, اب آپ کا داخلہ بھی ہوا, ہم 65 سال پہلے اس میدان میں داخل ہوئے, ہم آگے چل رہے ہیں. تو ہم آپ سے جھوٹ بات نہیں کر سکتے, جو کمزوری ہے جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں وہ ہم بالکل صاف صاف کہیں گے کہ ہماری کوتاہیاں ہیں, ہم اپنے بزرگوں کے حالات سے ناواقف ہیں, ہم اپنے بزرگوں کے حالات کو جمع نہیں کرتے, ہمارے خطوط ٹھیک نہیں ہوتے, ہم تو اردو صحیح پڑھنے کے لیے قابل نہیں رہے. دورے کا تعلم اور وہ مسئلہ, وہ سوال آیا تھا امتحان میں کہ اذان کی مشروعیت کس طرح ہوئی, تو کسی نے کہا کہ آگ جلاؤ, کسی نے کہا کہ ناقوس بجاؤ, یہ ہے نا, تو اس نے لکھا کسی نے کہا کہ آگ جلاؤ, آگ ذات ہے, آگ جلاؤ. مولانا فضل الرحمان صاحب میرے استاد سے مجھے بلایا, یہاں دیکھو یہ تمہارا ساتھی کیا لکھ رہا ہے,
جلاؤ اور جلاؤ.
میرے بھائیوں یہ کمزوریاں اس لیے ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کی محنتوں کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کتنی محنتیں کی. یہ علم جو ہے سرسری طور پر کبھی نہیں آتا, یہ علم تو بہت زیادہ مشقت اور محنت چاہتا ہے اور ہر چیز کو اپنے وقت پر سیکھنا پڑتا ہے. اچھی کتابت سیکھو, اچھی زبان سیکھو, اور اپنے ان اکابرین کے حالات سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ان لوگوں نے کس طرح پڑھا, انہوں نے کیسے پڑھایا, یہ کیسے تقوی کی زندگی گزار کر گئے. جب تک ہمارے پاس یہ زندگیاں نہیں ہوں گی تقوی والی, ہمارے علم سے نفع نہیں ہوگا. علم سے نفع اس وقت ہوگا جب علم کے ساتھ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو. وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. خشیت علماء کا خاصہ ہے, اگر خشیت نہیں ہے کچھ نہیں, اگر ہمارے دلوں میں خشیت نہیں ہے تو کچھ نہیں. یہ جو ہمارے اکابرین جن کی سوانح ہمارے سامنے آتی ہے, ان کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے. ہم نے مسجد سے دیکھی مولانا محمد علی, مولانا علی محمد صاحب تراجی رحمۃ اللہ علیہ, بالکل سادہ آدمی مولانا. آپ ان کو دیکھیں راستے میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ یہ گجرات کا اتنا بڑا عالم ہے. وہ اتنے ذی استعداد تھے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے مشہور مہتمم گزرے, جن کا دور اہتمام سنہری دور کہا جاتا ہے, اس دور میں ان کو معین المدرس مقرر کیا گیا تھا دارالعلوم میں مولانا علی محمد صاحب. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اچھی استعداد ہوگی کہ مولانا علی محمد صاحب کو معین مدرس وہاں مقرر کیا مولانا عثمانی کے دور میں. لیکن انہوں نے دیکھا کہ میرے گاؤں میں جہالت ہے, سب بدعات میں مبتلا ہیں, اور میں یہاں دارالعلوم میں پڑھا رہا ہوں تو کیا فائدہ ہوگا. انہوں نے چھوڑ دیا, گاؤں میں آئے اور یہاں اصلاح شروع کی. مولانا عبدالحی صاحب سے میں نے سنا, میرے استاد مولانا عبدالحی بسم اللہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مولانا پر اتنے حالات آئے کہ گاؤں والوں نے کہا کہ شخص کو کوئی پاؤ سے دودھ بھی مت دو. گاؤں میں دودھ نہیں دیتے تھے مولانا علی محمد صاحب, اس لیے کہ وہ بدعات کی مخالفت کر رہے تھے. لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری, وہ جمے رہے, ڈٹے رہے اور خدمت کرتے رہے. ایک دور اخیر میں وہ آیا کہ مولانا کے مشورے کے بغیر گاؤں کا کوئی آدمی کوئی کام نہیں کرتا تھا, اور اطراف میں جہاں کہیں جھگڑے ہوتے تھے باغ ڈولی میں یہاں وہاں کل, تو مفتی صاحب کو اور مولانا علی یہ دو حضرات کہ بھائی یہ دو حضرات فیصل ہوں گے اور یہ حضرات جو فیصلہ کر ہمیں منظور ہے. لیکن یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی, بہت تکلیفیں اٹھائی, اور اخیر تک ہم جب ڈابیل میں تھے, مدرس ہو گئے تھے ہم ڈابیل میں, تب بھی ہم حضرت کے پاس جایا کرتے تھے. تو اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ بہت متواضع قسم کا ایک مکان تھا, اس کے اوٹلے پر حضرت بیٹھتے تھے, جو دیہاتوں میں جو ہوتے ہیں ناجل وہ کھتریل کے, تو اس کے اوٹلے پر بیٹھ کر حضرت سبق پڑھایا کرتے تھے اور ہم کو نصیحت کی تھی. پوچھا تھا کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں, میں نے کہا حضرت اس سال عربی اول کی کتاب ہے. تو حضرت نے ہم کو ایک نصیحت کی کہ مولوی صاحب جو کمزور بچہ ہے اس کو سامنے بٹھا کر تقریر کرو. ہمارے مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور بچہ ہے اس کو ایک سائڈ پر بٹھا دیتے ہیں اور ہوشیار بچوں کو سامنے بٹھاتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یہ مرفوع قلم ہے اس کو ادھر بٹھاؤ, اور کسی تاجر سے کہتے ہیں اس کا سبق سن لو یار. حضرت نے ہم سے کہا کہ ایک سخت غلطی ہے, آپ کی توجہ کا مستحق وہ کمزور بچہ ہے جو بیچارے کا ذہن کمزور ہے, آپ اس کے سامنے ایک سبق کی تقریر کریں گے. جو ذہین بچہ ہے تو وہ پہلی تقریر سے بات سمجھ جائے گا, لیکن وہ نہیں سمجھے گا چونکہ اس کا ذہن ذرا کمزور ہے. پھر آپ دوسری مرتبہ اس سبق کو دہرائیں گے تو جو متوسط درجے کا بچہ ہے وہ سمجھے گا, لیکن تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ جب بات کو بیان کریں گے تب بیچارہ یہ سمجھے گا. وہ آیا ہے پڑھنے کے لیے آپ کے پاس, وہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ آپ کچھ اپنا وقت صرف کریں. نقش ہیں سب نا تمام خونے جگر کے بغیر, نقش ہیں سب نا تمام خونے جگر نہیں ہے تو کچھ نہیں. یہ کمزور بچے ہماری توجہ کے مستحق ہیں, ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں کمزوری ہے, یہ کیا بات نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ ہم جب سبق سنتے ہیں تو انہوں نے جو غلطی کی ہے تو کیوں کی ہے, اس کہاں یہ ٹھوکر کھا رہا ہے. یہ استاد سے چھوٹے اسے کمرے پر بلا کر سمجھائیں کہ بھائی تم وہاں نہیں سمجھاتا, یہاں آ جا میرے پاس, کمرے پر بلا کر سمجھائیں. جیسے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ میں نے کتاب میں پڑھا، ایک تائلن کے سامنے 70 مرتبہ فقہ کا مسئلہ بیان کیا تو وہ بیچارہ نہیں سمجھ رہا تھا، تو شرمندگی کے مارے وہ کمرے میں سے باہر نکل گیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے پیچھے گئے، اس کو ایک الگ سے کمرے میں بٹھا کر پھر مسئلہ سمجھانا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کو سمجھ میں آ گیا. کرر علیہ المسئلۃ 70 مرۃ، کتنی مرتبہ؟ کرر علیہ المسئلۃ 70 مرۃ فلم یفہمہ فخرج من الغرفۃ خجلا. شرمندگی کے مارے کمرے سے وہ بچہ نکل گیا. فتبعہ الشافعی رحمہ اللہ واجلسه فی غرفۃ اخرى وکرر علیہ المسئلہ حتی فہمہ. میں نے جب اس عبارت کو پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ تھے اساتذہ. یہ بچہ آیا ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس، کیوں نہیں سمجھ رہا ہے؟ ہم اس کو کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ کیا ہم نے کوئی خطا کی اللہ تعالیٰ سے کہ جس کی وجہ سے ہماری زبان نہیں چل رہی اور ہم اپنی بات کو ان کو سمجھ؟ ہم توبہ کریں اللہ کے سامنے، ہم رات کو اللہ کے سامنے مانگے اللہ مجھے ایسی توفیق عطا فرما کہ میری زبان کو میرا بچہ سمجھ جائے. میرے بھائیو، یہ وہ ہمارے اکابرین ہیں جن کے سوان حیات ہم نے، آپ اس کو پڑھیں، کتنی سادگی، کتنا اخلاص، کتنی محبت. اتنے سال ہو گئے 1944 اور 1945 سے، آج بھی حضرت مفتی صاحب کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے. جب حضرت مفتی صاحب کا نام آتا ہے ہماری زبان سے، ہم دعائیہ کلمات نکلتے ہیں، اللہ حضرت مفتی صاحب کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما. ہم مجبور ہیں کہ ہم حضرت مفتی صاحب کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا، ہم کو علم سکھایا، ہم کو چلتے ہوئے سکھایا، ہم کو بیٹھتے ہوئے سکھایا، ہم کو یہ بتایا کہ تمہیں کھانا کس طرح کھانا ہے، ہم کو یہ بتایا کہ تمہاری اتنی عمر میں حضرت مفتی صاحب کے گھر میں میں جایا کرتا تھا، لیکن جب میں عربی دور میں شاید پہنچ گیا تو حضرت مفتی صاحب نے ایک دن مجھ سے کہا، ارا ابھی تم موٹے تھے کہ ہاں ابھی گھر میں نہ جاتا. مجھے ٹوکا، پہلے تو میں اندر جایا کرتا تھا خالہ کے پاس اور وہیں میں آپ کے کھاتا بھی تھا اندر میں، لیکن حضرت نے اس دن کا ارے تیری عمر تھے کہ ابھی تو نہیں بہت. یہ تقوی کی بات. حالانکہ یہ بھی سوچ رہتے تھے کہ یہ تو نلو تو چننا ہوا کرے گھر میں، لیکن شریعت مقدم ہے، شریعت کا لحاظ بتایا، ہم کو حدود بتائے. اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور حضرت کے جتنے، اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اللہ تعالی نے حضرت کے اخلاص کی بنیاد پر، حضرت کو اللہ تعالی نے جو اخلاص عطا فرمایا، جو تقوی کی دولت حضرت کو عطا فرمائی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے خاندان میں علم کا چشمہ جاری رکھا ہے. حضرت مفتی عباس صاحب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انہوں نے علم پڑھا اور مضبوطی سے پڑھا، اور اس وقت نائب مفتی ہیں. اور ابھی مفتی صاحب اپنے بچوں کو لے کر آئے تھے، مجھے تو واقفیت نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ دونوں بچے ہیں، قاری اسماعیل صاحب کے ایک صاحبزادے ہیں، ایک ان کے، کہا یہ عربی اول پڑھ رہے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کے اس سلسلے کو ان کی نسلوں میں چلا رہا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بات ہوتی ہے کہ جو علماء کا اکرام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور دوسروں پر شفقت کرتے ہیں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، مولانا عبدالحق میاں صاحب نے مجھے سنایا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جاویل میں تھے تو یہ بنگلہ نہیں بنا ہوا تھا، تو اس وقت میاں کی حویلی میں حضرت شاہ صاحب کا قیام تھے سملک میں، تو میاں مولانا عبدالحق کے والد صاحب ابراہیم میاں کھانا اپنے گھر سے پکا کر حضرت شاہ صاحب کے لیے لے جاتے تھے. یہ روایت مولانا عبدالحق صاحب کی ہے، مجھے کہا کہ میرے والد صاحب کھانا لے کر جاتے تھے کس کے پاس؟ شاہ صاحب کے پاس، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ. ایک دن حضرت شاہ صاحب نے کہا، میرے والد صاحب سے یہ کہا کہ حاجی صاحب یہ علماء کا کھلانا بیکار نہیں جائے گا، یہ علماء کا کھلانا بیکار نہیں جائے گا. جو لوگ علماء کا اکرام کرتے ہیں، جو اپنے اساتذہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور محبت سے ان کے ساتھ برتاؤ کر، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں دین چلاتا ہے. عبدالحق میاں صاحب کا جملہ یہ تھا میرے سامنے کہ مولوی صاحب میں نے سہارنپور میں محنت سے نہیں پڑھا، میں گھومتا رہتا تھا، کبھی یہاں گیا کبھی وہاں گیا، اور پیسے والے لوگ تھے میاں لوگ،
لیکن یہ حضرت شاہ صاحب اور دو اکابرین کی خدمت میرے والد نے کی, اس کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجلس خدام الدین کے اندر کام کرنے کی مجھے توفیق دی, اور یہاں 120 مدرسے اس وقت میں چلا رہا ہوں. کہا یہ میری حیثیت نہیں تھی, یہ عبد الرحمٰن صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں, یہ حضرت شاہ صاحب کی دعاؤں کی برکت. تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ جو علماء ہمارے مدرسوں میں آتے ہیں, کوئی کہاں کا ہے, کوئی بہار سے آیا, کوئی کہاں سے آیا, ہمارا فرض ہے کہ بیچارے یہاں آئے ہیں, ہم ان کا خیال کریں. اور یہ بات حضرت مفتی صاحب میں تھی, حضرت قاری بندی الہی صاحب کے ساتھ کتنی شفقت کا معاملہ فرماتے تھے, بہت ہی محبت. حالانکہ قاری صاحب اتنے بھولے والے تھے, اتنے بھولے تھے, جب وہ پہلی مرتبہ یہاں آئے, نوجوان تھے قاری بندی الہی صاحب, تو انہوں نے گھڑی خریدی نوساری سے ہاتھ کی گھڑی خریدی, تو وہ چابی دینے والی گھڑی تھی, تو چابی پوری ہو گئی تو گھڑی بند ہو گئی, نیچے گئی, تو دامن والے راستے سے قاری مہندی الہی پیدل گئے نوساری. ارے بھائی تم نے مجھے ایسی گھڑی دی تو بند ہو گئی ہے. تو اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ مول صاحب اس کی چابی دینی پڑتی ہے. تو جب انہوں نے چابی دی تو گھڑی چالو ہو گئی. اتنے بھولے آدمی جو بھی, لیکن حضرت مفتی صاحب نے ان کو نبھایا. ہم نے بھی معرفت تجوید قاری صاحب سے پڑھی ہے, قاری بندی الہی صاحب کے پاس میں نے معرفت تجوید پڑھی. اور چونکہ ہم بہت چھوٹے تھے, عربی سال سے اول میں جب تھے, 11 سال کی میری عمر تھی, تو ایک مرتبہ انہوں نے کچھ سوال کیا اور میں نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا ہاں, گدھے کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو بہت خوبصورت معلوم ہے, بڑا ہوتا ہے جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے کان بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. تو پہلے شروع میں تم اچھا جواب دیتے تھے, ابھی کچھ بڑے ہو گئے. یہ جملہ اس وقت فاضل اول میں قاری صاحب نے مجھے, لیکن حضرت قاری صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھا برتاؤ حضرت مفتی صاحب, یہ اس کی برکت ہے میرے دوستو, کہ حضرت مفتی صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا عبدالحی صاحب نے دین کی خدمت کی, مجلس خدام الدین کی خدمت کی, اور جمعیت علماء کے سیکرٹری رہے وہ سورت ضلع کے, اور بہت ہی استعداد عالم تھے مولانا عبدالحی صاحب, بہت ہی استعداد, اردو زبان سے بہت اچھی طرح واقف تھے, فارسی بہت اچھی جانتے تھے, علامہ اقبال کے کلام سے والہانہ ان کو عقیدت تھی, اقبال کا کلام جھوم جھوم کر پڑھتے تھے مولانا عبدالحی صاحب, اور کہتے تھے کہ بھائی اس کو پڑھو. ہم جب فارسی دوم میں تھے تو سالانہ انجمن اصلاح الکلام کے جلسے میں ہم کو کھڑا کیا تھا, اور اقبال کی نظم ہم سے پڑھوائی تھی, مولانا انوار الحق صاحب تھے, مولانا محمد مالک صاحب تھے, مولانا شمس الحق صاحب, وہ بیٹھے ہوئے تھے سالانہ جلسے میں, اور کیا اصحاب گرا خواب گرا خواب گرا خیز, یہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے, وہ پڑھوائی جلسے میں, فارسی تقریر لکھ کر دی, فارسی تقریر مجھے لکھ کر دی تھی مولانا نے کہ یہ تقریر تم کو انجمن کے سالانہ جلسے میں کرنی ہے. اب میں تو چھوٹا سا اور اس لیے بڑے بڑے اکابرین علماء بیٹھے ہوئے, میں جب کھڑا ہوا تو مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں کیا بول رہا ہوں, ایسے ہی بس بولتا گیا میں, وہ جو رٹا ہوا تھا نا وہ بولتا گیا, اور اتنی قوت سے میں بولتا رہا کہ مولانا شمس الحق صاحب میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے. میں نے دیکھا ہے ایک مرتبہ کیا حضرت کی نظر میری طرف ہے مسکرا, لیکن جب میں بیٹھ گیا تو اعلان ہوا کہ بھائی اس بچے کو چارانے انعام میں دیے جاتے ہیں. اب اس زمانے میں چارانے بہت بڑی بات تھی ہمارے لیے, لیکن وہ تقریر لکھ کر دی تھی مولانا عبدالحی صاحب نے, اور مشق کروائی تھی اپنے سامنے درگاہ میں کہ پڑھو میرے سامنے, فارسی کی تقریر تھی اور وہ انہوں نے لکھ کر دی. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قبروں کو نور سے بھرے, ان کے درجات کو بلند کرے. مجھے میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں, اصل میں حضرت مفتی صاحب سے ہمیں بات سننی تھی اور میں بولتا چلا گیا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا بول رہا ہوں. مفتی صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ جزائے خیر عطا فرمائے, آپ حضرات کو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.